الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ولما خلص الكفار إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله تعالى رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں, بہت ساری نصیحتیں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتباع کا ہمیں حکم فرمایا. میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے, خصوصاً امت مسلمہ, بلکہ امت مسلمہ ہی اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو ان کے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے, اور اللہ جل جلالہ نے اس کامیابی کے راستے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کا راز اگر مل سکتا ہے تو سیرت النبوی میں مل سکتا ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ہمیں حکم فرمایا. کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, البتہ تحقیق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے, اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے اور جو آخرت کے دن کی امید رکھے. اور اس کے ساتھ وہ ذکر کثیر کرے, وذکر اللہ کثیراً, اللہ کا ذکر خوب کرے. انہی سیرت نبویہ میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، صحابہ کرام کا ہجرت کرنا حبشہ کی طرف، یہ سیرت کا ایک پہلو ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو، انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ایسے ماحول میں جہاں وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا یا اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہاں سے نہیں جاؤں گا تو میرا ایمان نہیں بچے گا، ایسے آدمی پر ہجرت فرض ہے۔ اس مسئلے کو خوب سمجھو، یہ ہے ہجرت۔ حجر یا حجورو کے معنی اپنے مال کو اور اپنی پراپرٹی کو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جانا، یہ ہے ہجرت، پہلی بات۔ دوسرا معنی جو عام ہے ہجرت کا، اس کو حدیث میں فرمایا گیا، اور ایک بات یاد رکھو، قرآن کریم نے جو چیز فرمائی ہے وہ بالکل دو ٹکے ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وکان اللہ غفور الرحیم۔ جو آدمی اپنے دین اور اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں، وہ آدمی بظاہر یہ سمجھتا کہ میں میری پراپرٹی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنا کھیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ چیزیں جس پر میرا پلنے کے اسباب تھے ان تمام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اللہ جل شانہ قرآن کریم کی آیت میں فرماتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، یہ آدمی اگر حقیقت میں اللہ کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی دوسری جگہ جائے گا، وہ اپنے رزق میں وسعت پائے گا، وہ اپنے رزق میں وسعت پائے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے گنوا، اس لیے کہ ان چیزوں کو اس نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھوڑا ہے، اور اگر اسی میں اس کی موت آ گئی، اس کا کیا اجر ہے؟ دوسرے سارے موتوں کا اجر ہے کہ بھئی ایک نمازی ہے، اس کا کیا اجر ہوگا، اس کو کیا اجر ملے گا؟ لیکن ایک آدمی نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اسی راستے میں اس کی موت آ گئی، تو اس کا اجر بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ پر ثابت ہو گیا اس کا اجر۔ وکان اللہ علیما حکیما۔ تو سیرت نبویہ کا ایک پارٹ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کچھ دنوں پہلے جو ہمارا یہ نیا سال شروع ہوا، یہ بھی آپ دیکھیں گے 1436 ہجری، کیا معنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر اب تک 1435 سال پورے ہوئے ہیں اور 1436واں سال شروع ہوا ہے، اور اس کے بھی کئی دن اوپر چلے گئے ہم، 12-13 دن۔ پہلے تاریخ عیسوی چلتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسلامی تاریخ کو بنایا، اور وہ تاریخ مشورہ یہ ہوا کہ بھئی کیسے چلے، کہاں سے ہم شروع کریں، تو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو شروع کیا جائے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہجرت نبوی آخر کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ کے صحابہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں نے آپ کو، آپ کا جینا اور آپ کے صحابہ کا جینا یہ تنگ کر دیا. زمین باوجود وسعت کے ان لوگوں پر تنگ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اس جگہ کو چھوڑ دو، اس مکہ کو چھوڑ دو. ایک وہ وقت تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر جب وحی کے الفاظ نازل ہوئے تو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ ابن نوفل نے جو جو باتیں کہیں ان میں سے یہ بات بھی اس نے کہی کہ آپ کو، آپ کے پاس جو چیز آئی تھی، جو ناموس آیا تھا، وہ ناموس ہے جو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا کرتا تھا، اور میں نے جہاں تک پرانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ تا سارے صفات جو اگلی کتابوں میں ہیں وہ آپ پر صادق آتے. خیر، اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے ایک بات کہی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تم پر یہ آئے گا کہ تمہاری یہ قوم تمہیں نکالے گی. بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب کے ورقہ ابن نوفل سے یہ پوچھا، او مخرجی، یعنی او مخرجی، یا کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ اس وقت مکہ کے اندر میری یہ حالت ہے کہ مکہ کا ہر آدمی میری عزت کرتا ہے، میرا لقب ہے صادق الوعد الامین، یہ لوگ مجھے نکالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تعجب ہو رہا تھا، لیکن وہ وقت آ گیا کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنے کے لیے کفار مکہ نے ایک پلان یہ بنایا کہ ان کو ختم کر دو تاکہ دین ہی مٹ جائے. لیکن بھائی، جس دین کی حفاظت کرنے والے اللہ ہوں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. آج کی دنیا اگر یہ چاہتی ہے کہ دین اسلام ختم ہو جائے، تو یاد رکھو کہ دین اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں، دین اسلام کو جتنا دبایا گیا ہے دین اسلام اتنا ہی ابھر کر اٹھا ہے. یریدون، اسلام کی ایک شعر ہے کہ اسلام میں اللہ نے لچک رکھی ہے، جتنا ہی اس کو دباؤ گے اتنا ابھرے گا، اس لیے کہ یہ دین اللہ کا پسند کیا ہوا ہے، یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ جل شانہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اگر امت محمدیہ بھی اگر 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لوگوں کو یہ بشارت دی ہے کہ پھر بھی ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو لے کر چلنے والی ہوگی. ایک واحد جماعت ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 72 جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ کون سی پارٹی ہوگی، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی اور ناجی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ اور وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آج امت کے اندر ایک فرقہ ہے، آج امت کے اندر ایک جماعت ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ صحابہ کرام کو الگ کرو، صحابہ کرام کو دور کرو. وہ بھی بشر تھے، ہم بھی بشر ہیں. وہ لوگوں کو حضور کی سیرت سے دور کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں کہ ستفترک امتی فی سلاس فی بدع و سبعون شعبتن. بعض جگہ پر فرقن آیا، کلہم فی النار الا واحد، تمام کے تمام جہنم میں جانے والے ہوں گے سوائے ایک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ ناجیہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. حضور کا کوئی بھی صحابہ، حضور صحابی حضور سے، حضور کی سیرت سے الگ راستے پر نہیں ہے. کسی جگہ آپ نے فرمایا، آپ سنتے بھی ہیں اس حدیث کو بار بار خطبوں میں، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فبأيهم اقتديتم اهتديتم، ان صحابی میں سے، ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی اقتداء کر لوگے تم راہ پا جاؤ گے. اس لیے کہ دین صحابہ نے لیا ہے ڈائریکٹلی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین لیا ہے جو صحابہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس چین کو تم الگ کرو گے تو قرآن پر شک لازم آئے گا، اس چین کو تم الگ کرو گے تو شک لازم آئے گا حضور کی احادیث پر، شک پیدا ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز، صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جن کو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا. اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، چاہے وہ ایک پل ہی کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے ایک پل ہی کے لیے کیوں نہ ہو. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں عالم بننے کے لیے کئی سال لگانا پڑتے ہیں، اس علم پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس جاؤ اور اپنے دل کی اصلاح کراؤ، اپنے اندر کی اصلاح کراؤ، تب جا کر ہم لوگ کامل بنے یا نہ بنے، پھر سمجھے تو پھر وہ خلافت دیتا ہے ورنہ نہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے، کچھ منٹ پہلے، کچھ سیکنڈ پہلے یہ کافر ہے، مشرک ہے، حضور کی خدمت میں آیا اور اگر اس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس نے یہ جملہ کہا ہے، ایک ہی پل کے اندر اس کی دنیا بدل گئی، وہ عالم بھی بن گیا، وہ عامل بھی بن گیا، وہ مخلص بھی بن گیا. اور اللہ جل شانہ کے اس لقب کو اس نے پا لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. حاجی نے حج کی، اس کی حج قبول ہوئی یا نہیں کل حشر میں پتا چلے. نمازی نے نماز پڑھی، پانچوں وقت کی مسلی ہے، اس کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں کل حشر میں پتا چلے گا. دین کی دعوت دی یا تبلیغ کے ذریعے یا اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے، اس کا واعظ و نصیحت اور تبلیغ قبول ہوئی یا نہیں حشر میں پتا چلے. ہر عمل کا بدلہ قبول ہے یا نہیں کل حشر میں پتا چلے گا. لیکن یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ جل شانہ نے اپنی رضا مندی کا پروانہ دونوں طرف سے دے دیا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کی حالت کو جان لیا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہیں. اور اللہ نے ان کا جو امتحان لیا, ہم پر تو وہ امتحان بھی نہیں آیا. سورہ حجرات کے اندر حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے ورے سے پکارتے ہیں یا محمد یا رسول, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. آگے حق تعالی فرماتے ہیں یہ ایسی جماعت ہے اولئک الذین امتحن اللہ, یہ وہ جماعت ہیں جن کا امتحان اللہ نے خود لیا ہے, جن کا امتحان اللہ نے خود لیا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے امتحان لیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر دنیا کے اندر اگر مڈل کلاس ہے تو اس کا جو امتحان لیتے ہیں وہ ہائی کلاس ہائی اسکول والے لیتے ہیں, ہائی اسکول والوں کا یونیورسٹی والے لیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے دنیا کے اندر سبجیکٹ مختلف ہوتے ہیں, کہیں میتھس کا سبجیکٹ ہے, کہیں جغرافی ہے, کہیں ہسٹری ہے, کہیں اور سبجیکٹ ہیں. یہ تمام کے تمام سبجیکٹ ہیں جن کا امتحان لیا جاتا ہے, اور ان امتحان کو لینے کے لیے بہترین بینچ ہوتی ہے, بیٹھنے کے بہترین اسباب ہوتے ہیں. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ امتحان لینے والا تو ہے, اور ان امتحان جن کا امتحان لیا گیا وہ صحابہ کی جماعت ہے, ان صحابہ کا تم نے کیسے امتحان لیا؟ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ عرض کریں گے. حق تعالی جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا حق تعالی جل شانہ صحیح معنوں میں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے, حضور کی سنت ہمیں ہم اپنی زندگی میں اپنانے والے ہوں اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت ہسپتال میں ہیں, حق تعالی جل شانہ دو تین آدمیوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہسپتال میں ہیں اور بعض زندگی اور موت کے درمیان میں ہیں. حق تعالی جل شانہ ان کو شفا عطا فرمائیں. اے اللہ جل شانہ اور بھی جتنے بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرمائیں, تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں, امت کے حالات کو درست فرمائیں. جہاں کہیں بھی حالات استوار نہیں ہیں حق تعالی جل شانہ وہاں کے حالات کو درست فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.